یوم ولادت بسعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے اور یوم خواتین کی مناسبت سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا مدحان اہل بیت و ذاکرین مصائب اہل بیت علیہم السلام سے خطاب پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، اللهم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا عدد ما احاط به علمک۔ تبریک عرض میکنم۔
میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، امام خمینی کی یوم پیدائش اور عشرہ فجر انقلاب اسلامی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نشست میں موجود آپ سبھی حضرات کو، بالخصوص جن لوگوں نے اپنے بیان سے ہمیں فیضیاب کیا، میں نے واقعی ان باتوں سے استفادہ کیا، لیکن افسوس کے وقت بہت کم تھا۔ کاش اس سے دوگنا یا تین گنا وقت ہوتا تاکہ ہم آپ لوگوں سے زیادہ استفادہ کرتے۔ کچھ باتیں میں نے بھی نوٹ کر رکھی ہیں، لیکن یقینی طور پر اس مختصر وقت میں ان سب باتوں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ایک، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ نکات ہیں۔ دوسری بات، یوم مادر اور یوم خواتین کے بارے میں کچھ معروضات ہیں۔ اس مبارک و مسعود مناسبت سے اس دن کا یہ نام رکھنا بڑی خوش ذوقی ہے۔ آخر میں ملک میں ذاکری اور مداحی اہل بیت کی روز افزوں پیش رفت پر بھی ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر ہم اپنی ظاہر بین نکاحوں سے بھی دیکھیں، حالانکہ حقیقت بین اور عرشی نکاحیں ممکنہ طور پر کچھ اور حقائق دیکھیں گی، لیکن اگر ہم اپنی انہی مادی اور ظاہری نکاحوں سے دیکھتے ہیں تب بھی یہ عظیم المرتبت خاتون ایک طرف رسول خدا کی عظیم بیٹی ہیں، ایسی بیٹی کے پیغمبر اکرم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے آنے پر اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخری گھر جس کا وہ دیدار کرتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کا گھر ہے، اور وہیں سے وہ سفر پر جاتے ہیں۔ جب سفر سے لوٹتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں وہ حضرت زہرا کا گھر ہے۔ جناب زہرا ایسی بیٹی ہیں۔ دوسری طرف وہ ایک معصوم خاتون ہیں، عصمت کا درجہ ایک عظیم درجہ ہے، اس کی غیر معمولی منزلت ہے۔ ایک طرف وہ علی ابن ابی طالب کی ہمسر ہیں، زوجہ ہیں، وہ عظیم الشان علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب جن کے جیسا پیغمبر کے بعد دنیا کی آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی شخصیت کی ہمسر اور کفو ہیں، اور اسی طرح وہ چار درخشاں خورشیدوں کی ماں ہیں، جن میں سے دو امام معصوم ہیں۔ ایک طرف وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سلسلہ نسل کی پہلی کڑی ہیں، اور بحمد للہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد پوری دنیا کے کروڑوں انسان اس نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ اس نسبت کی پہلی کڑی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس عظیم خاتون کی تاریخ رسالت کی تاریخ سے پوری طرح وابستہ ہے، یعنی پیغمبر گرامی کے آغاز رسالت کے کچھ ہی عرصے بعد اس عظیم ہستی نے طلوع کیا۔ رسالت و پیغمبر اکرم کی رحلت کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا غروب ہو گیا، مطلب یہ کہ ان کی زندگی پوری طرح عرصہ رسالت کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ بچپن میں شاب ابی طالب کی مشقتوں کو دیکھا اور برداشت کیا، بچپن سے ہی زندگی کے دشوار میدانوں میں پہنچ گئیں، ماں کو کھو دیا۔ اس عمر کی بچی کے لیے یہ بہت ہی دشوار ہے، لیکن وہ اس دشواری کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام کرتی ہیں، اور وہ ہے پیغمبر کی غم گساری۔ پیغمبر اکرم کے دل میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کا زخم تازہ ہے، اور انہیں کسی غم گسار کی ضرورت ہے۔ یہ بیٹی ہے جو باپ کی غم گسار بن رہی ہے۔ غم گساری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا جو مدینے کے دوران اور احد، خندق اور بہت سی دوسری جگہوں پر دکھائی دیا۔ تب پیغمبر اکرم نے فرمایا، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ انہوں نے پیغمبر اکرم کا ماں کی طرح خیال رکھا۔ اس کے بعد ہجرت کا مسئلہ، مدینے کے انتہائی سخت و عدیم المثال امتحانات، علی بن ابی طالب کی زوجیت، جن کا ایک پیر گھر میں تو دوسرا جہاد کے میدان میں ہے، ان دشواریوں کو برداشت کرنا، اور پھر تاریخ کے چار بے مثال بچوں کی تربیت، پھر پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت محسن کی شکل میں سب سے پہلی قربانی دینا، اور آخر میں پیغمبر کی رخصت کے کچھ ہی عرصے بعد خود ان کی شہادت۔ یہ اس عظیم الشان خاتون کی 18 سال یا اس سے کچھ زیادہ کی مختصر سی زندگی ہے جس میں اتنے اہم واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عورت کے سلسلے میں انسانی مفاہیم کا سب سے اعلیٰ عملی نمونہ ہے، عورت کے بارے میں اسلامی مفاہیم کی سب سے کامل عملی شکل ہے جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ان میں سے زیادہ تر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے سبق ہیں۔ عورت کے بارے میں اسلامی مفاہیم میں سے کچھ مخصوص ہیں، جیسے ماں کا کردار، زوجہ کا کردار، خاتون خانہ کا کردار، بچوں کی پرورش۔ ان سب میں تصورات کی سب سے اونچی چوٹی پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ بچوں کی تربیت اور پرورش کے میدان میں، شوہر کے ساتھ تعاون کے میدان میں، زوجہ اور شوہر کے درمیان مشترکہ چیزوں کے میدان میں، جیسے خدا کی بندگی، بڑی ذمہ داریاں جیسے خدا کی عبادت، ان سب میں حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی انتہائی غیر معمولی، حیرت انگیز اور بہت اہم ہے۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میری والدہ پوری رات جاگتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، میں نے جب بھی ان کی آواز سنی تو دیکھا کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ صبح میں نے کہا، مادر گرامی، آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے، یہ ایک درس ہے۔ الجار ثم الدار، سورہ حل عطا کے واقعے میں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میں خود اسے اسلامی امت، اسلامی معاشرے اور اسلامی جمہوریہ کے لیے ایک سبق سمجھتا ہوں کہ پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ حسن بصری جو 8 مشہور زاہدوں میں سے ایک ہیں اور اہل بیت سے فاصلہ بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما کانا فی ھذہ الامہ اعبد من فاطمہ، اس امت میں فاطمہ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ما کانا عابد من فاطمہ، اس جملے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے جیسے اور انہی کی طرح کے کچھ لوگ موجود تھے، نہیں، عربی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت میں عبادت کے لحاظ سے ان کے جیسا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات حسن بصری کہہ رہے ہیں، حسن بصری جو حضرت فاطمہ زہرا کے زمانے میں بھی نہیں تھے، اتنی قطعیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ان مسلمہ امور اور متواتر روایات میں سے ایک ہے جو اس زمانے میں موجود تھیں، یہ کہ عبادت کی ذمہ داری، پھر امر بالمعروف اور مجاہدت کی ذمہ داری، یعنی ان میدانوں میں موجودگی جس میں امت اسلامی کا مستقبل طے ہونا تھا، اور حضرت فاطمہ زہرا کے ان اہم خطبوں کے ساتھ وہ اہم طوفانی سرگرمیاں۔ اسلام کی منطق میں عورت کی تشخص کا جامع پیلان یہ ہے، اچھی ماں، اچھی زوجہ، راہ خدا کی مجاہدہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ گھریلو امور کی ذمہ دار، گھر کا کام چلانے والی، اور ساتھ ہی عابدہ اور خدا کی کنیز، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دکھا دیا کہ عورت عصمت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتی ہے، اور یہ سب حضرت فاطمہ زہرا کی خصوصیات میں سے ہیں۔ توجہ دی جانی چاہیے کہ یہ آئیڈیل اور بے نظیر گھرانہ جس میں گھر کے مرد علی، خاتون خانہ حضرت فاطمہ زہرا، بچے امام حسن اور امام حسین، جناب زینب اور ام کلثوم ہیں، ان خصوصیات کے ساتھ جن کے ذریعے ہم انہیں پہچانتے ہیں، وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید پیغمبر اکرم سے فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس گھرانے سے مودت کا مطلب یکجہتی، ہمدلی، ہمراہی، تعاون، مودت کے معنی یہ ہیں۔ دیکھیے، اس گھرانے کے ساتھ، ان نعروں کے ساتھ اور ان اقدامات کے ساتھ تعاون، ہمراہی اور یکجہتی، اسلامی امت کو کس اوج پر پہنچا سکتی ہے، کس بلندی تک اور کس بلندی تک لے جا سکتی ہے۔ یہ مخلصانہ خدمت جو ان کا نعرہ ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دل بعض امور میں مضطرب ہو جاتے ہیں، تشویش میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مضطرب نہ ہوں، اس مودت و محبت کی برکتیں اسلامی جمہوریہ میں اور اسلامی جمہوری نظام میں پوری طرح سے آیا ہیں۔ رضاکاروں کے کام، رضاکاری کا جذبہ، ایٹمی شہیدوں کی نام و نموز سے بے پرواہ ہو کر خدمات، جہادی کاروانوں کی مسلسل کوششیں، ثقافتی محاذ، سماجی محاذ اور فنی محاذ پر ہزاروں نوجوان گروہوں کے بے لوث علمی و عملی کاوشیں، یہ سب امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے نقش قدم پر چلنے کے خوبصورت مناظر ہیں، جن میں سے ایک کا مشاہدہ ہم نے حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی وبا کے قضیے اور سلسلے میں میڈیکل اور پیرا میڈیکل ٹیموں کے سلسلے میں دیکھا۔ عورت اور ماں کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نظر اور اس کا موقف مغرب میں رائج نظریے سے بالکل مختلف ہے، جہاں ہزاروں زبانوں میں اور غیر معمولی اور وسیع پلیٹ فارموں سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس نظریے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ نہیں، اس نظریے کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ کا نظریہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ کا نظریہ عورت کی عزت اور احترام پر مبنی ہے۔ یہ مغرب میں رائج نظریے کے برخلاف ہے، جو عورت کو ایک متاع اور ایک وسیلے کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک اعلی کار کے طور پر دیکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے نظریے نے مغرب کی منطق، مغرب کے رویے اور مغرب کے طرز زندگی میں عورت کو متاع و وسیلے کی نظر سے دیکھنے والے نظریے پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اعلیٰ ترین سرکاری خاتون عہدیدار اور خاتون فوجی عہدیدار نے کچھ ہی مہینے پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کی عصمت دری کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین بھی جو دفتری، سماجی، سیاسی لحاظ سے اعلیٰ عہدوں پر پہنچتی ہیں، عورت کے سلسلے میں مغرب کے طرز تفکر کی دست برد سے محفوظ نہیں ہیں، بچ نہیں پاتی ہیں۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عورت اور مرد انسانی اقدار کے لحاظ سے مساوی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات الی آخر۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت میں الہی اور انسانی اقدار کے لحاظ سے آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی مشترکہ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ امر بالمعروف مشترکہ ذمہ داری ہے، خدمت مشترکہ ذمہ داری ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کی ذمہ داری دونوں کے لیے مشترکہ ہے، مگر اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ یہ صرف مرد سے یا صرف عورت سے مختص نہیں ہے، دونوں میں سے ہر ایک کی اپنی مخصوص ذمہ داریاں بھی ہیں۔ عورت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مرد کی بھی کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں، اور خداوند متعال نے انہی خاص ذمہ داریوں کی ادائیگی کی خاطر دونوں کی جسمانی اور روحانی ساخت کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق بنایا ہے۔ تو یہ عورت کے سلسلے میں اسلام اور اسلامی جمہوریہ کا نظریہ ہے۔ ہم اس نظریے پر فخر کرتے ہیں۔ ہم عورت کے سلسلے میں مغرب کی منطق، مغرب کی روش، مغرب کے طرز عمل، مغرب کی طرز زندگی پر سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ وہ لوگ عورت پر ظلم کر رہے ہیں۔ مغرب کی وسیع پروپیگنڈا مشینری یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسلامی نظریے سے عورت کی ترقی و پیش رفت میں رکاوٹ آتی ہے۔ یہ صرف سفید جھوٹ ہے اور پوری طرح معاندانہ تبصرہ ہے۔ ہمارے ملک میں تاریخ کے کسی بھی دور میں، نہ تو ماضی میں اور نہ ہی مغرب پرستی کے دور میں، اتنی زیادہ تعلیم یافتہ خواتین کبھی موجود نہیں رہیں۔ سماجی سرگرمیوں میں، ثقافتی سرگرمیوں میں، علمی سرگرمیوں میں مصروف اتنی زیادہ خواتین کبھی وجود نہیں رکھتی تھیں۔ سماجی میدان میں مؤثر اتنی خواتین کبھی دیکھی نہیں گئیں۔ سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی شعور رکھنے والی اتنی زیادہ خواتین کبھی نہیں تھیں۔ تالیف و تصنیف کے میدان میں سرگرم اتنی زیادہ خواتین، ترجمہ کرنے والی خواتین، فنکار خواتین واقعی کبھی بھی نہیں تھیں۔ یہ سب اسلامی جمہوریہ کی برکت سے ہے، خواتین کے سلسلے میں اسلام کے نظریے کی برکت سے ہے، جو عزت و احترام کا نظریہ ہے۔ اور یہیں پر میں اپنے بیان کو دو نسل کے شہیدوں کی ماؤں اور بیویوں کو خراج عقیدت پیش کر کے مزین کرنا چاہوں گا، ایک مقدس دفاع کے شہید اور دوسرے دفاع حرم کے شہید۔ شہدا کی ماں اور بیویوں نے کیا شاندار اور لازوال کردار ادا کیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ان کے سامنے سر تعظیم خم کیا جائے، افسوس کہ ان عظیم الشان خواتین اور ان عزیز خواتین کے سلسلے میں فن و ہنر کے شعبے میں کم سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی اور نمایاں میدان ہے جس میں زیادہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجاب خواتین کی ترقی و پیش رفت میں رکاوٹ ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف حجاب بیجا خود نمائی سے بچاتا ہے جو عورت کے آگے بڑھنے میں مانے اور رکاوٹ ہے۔ آج مختلف علمی اور سائنسی، عملی، سماجی، سیاسی اور فنی شعبوں میں ہزاروں اہم اور نمایاں خواتین ہیں جو سب کی سب مکمل حجاب کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ تو جب ہم اس نظریے سے عورت کو دیکھتے ہیں تو گھرانے میں عورت کا کردار بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ ماں کا کردار، زوجہ کا کردار، گھر چلانے والی خاتون کا کردار، یہ سب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا رنگ مغرب میں روز بے روز پھیکا پڑتا جا رہا ہے۔ مغرب میں گھرانہ بکھرتا جا رہا ہے۔ گھرانہ، فیملی، محبت سے معمور ایک پربرکت مرکز ہے جس میں انسان کی تربیت کی مضبوط ترین ستون تعمیر ہوتے ہیں۔ گھرانے میں ہی انسان کی روحانی و فکری تربیت کی ابتدائی اور سب سے اہم بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ گھر جسم و جان کے سکون کی سب سے اچھی جگہ ہے، جسم و روح کی تھکن دور ہونے کا سب سے اچھا مرکز ہے، اپنائیت کا سب سے حقیقی ماحول ہے۔ گھرانے سے زیادہ ماں، بیٹے، باپ اور شوہر و زوجہ کے درمیان پائی جانے والی اپنائیت کسی بھی دوسری جگہ تصور بھی نہیں کی جا سکتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسی فضا کا محور کون ہے؟ ماں۔ بنیاد کون ہے؟ ماں۔ دائرے کا مرکز کون ہے؟ ماں۔ ماں گھرانے کا محور ہے، مغرب کی پروپیگنڈا مشینری۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب زدہ کچھ ہمارے افراد بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو کم رنگ کر دیں، یا وہ اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سامنے آنے نہیں دینا چاہتے۔ گھریلو خواتین، یہاں تک کہ ان خواتین نے بھی جو باہر کوئی کام نہیں کرتیں، سب سے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ ضروری ہے کہ ان خواتین کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے جنہوں نے گھرداری، گھریلو زندگی کو ترجیح دی، اگرچہ گھر سے باہر کی خدمات بھی خواتین کے ذمے تھیں اور ہیں اور رہیں گی، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہ خواتین کی خدمت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہیں پر گھرانے کی بات کے ضمن میں ایک جملہ بر وقت و بلا تاخیر شادی کے سلسلے میں بھی عرض کر دوں۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ ذاکرین و مدحان اہل بیت انہیں رائج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی میں عرض کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے ملک کا ایک اہم اور گراں قدر میڈیا ہیں، تو ان باتوں کی ترویج ہونی چاہیے۔ بر وقت اور بلا تاخیر شادی کرنا ایک ضروری اور واجب کام ہے۔ بچوں کی پیدائش اور تولید نسل ان اہم اور بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے جنہیں انجام پانا چاہیے، اور یہ دونوں ہی، بر وقت شادی بھی اور بر وقت تولید نسل بھی، ہمارے ملک کی آج کی اور کل کی اہم ضرورتوں میں سے ہے۔ یہ باتیں آپ عزیزوں کی مجالس و محافل میں اور مداحی و ذاکری میں مناسب طریقے سے پیش کی جانی چاہئیں۔ اب آتے ہیں مجالس و مداحی کی طرف۔ البتہ یہ باتیں جو میں نے عرض کیں، اس سے کہیں زیادہ تفصیل سے میرے ذہن میں تھیں اور میں نے نوٹ بھی کر رکھا تھا، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے میں بڑی تیزی سے ان باتوں سے گزرتا جا رہا ہوں۔ ذاکری و مداحی کا کام فن ہنر کا ایک خاص اور بے نظیر کام ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا کام نہیں ہے کہیں بھی۔ البتہ مغربی اور دیگر ملکوں میں کانسرٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں، لیکن ان میں اور مداحی میں اور مناقبت میں اور ذاکری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک انجمن کو چلانا اور ذاکری و مداحی کا کنٹرول بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ خوش قسمتی سے اس کا سب سے زیادہ اور سب سے اچھا نمونہ بھی ہمارے ہی ملک میں ہے، بعض دوسری جگہوں پر یہاں سے کچھ کم، لیکن یہ چیز موجود ہے۔ البتہ اس کا اعلیٰ نمونہ خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں ہے۔ اتنی جامعیت، اتنا اثر، اتنا سماجی اور عوامی رواج جو اس خاص فن میں ہے، کسی بھی دوسری جگہ شکل میں موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ روایتی ذاکری اور مداحی کئی فنون کا مجموعہ ہے۔ فن شعر، فن نغمہ پردازی کا ہنر، نشست کو کنٹرول کرنے کا فن، بات کو سننے والے کے دل کی گہرائی تک اپنے ذاتی سلیقے اور جدت عمل سے پہنچانا، یہ کام ایک حصہ ہے جو ذاکری و مداحی کے فن و ہنر سے متعلق پہلو ہے۔ اچھی آواز، اچھا مضمون بھی ایک پہلو ہے۔ یہ چیز افکار، جذبات اور احساسات، دینی معلومات، تاریخی معلومات، سماجی معلومات اور سامعین کی ضرورتوں سے آگاہی جیسی باتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہی کچھ ذاکرین و مداحان اہل بیت نے جو مداحی کی وہ بڑی خاص تھی، بہت اچھی تھی۔ اس میں عالمی مسائل کی جھلک تھی، ملکی مسائل کی طرف اشارہ تھا، دینی اور اسلامی مضامین کا مجموعہ تھا۔ یہ کام ذاکر و مداح کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔ یہ چیز اس سلسلے میں مداحی کی نمایاں حیثیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ذاکر و مداح کے کام کا موضوع سب سے اعلیٰ موضوع ہے، یا سب سے اعلیٰ موضوعات میں سے ایک ہے، کیونکہ ذاکر و مداح اہل بیت کے کام کا موضوع عالم وجود کے سب سے نمایاں افراد یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح و ثنا ہے۔ ان کے دروس کو بیان کرنا ہے، ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ لوگ جو کام کرتے ہیں، اس میں ان حضرات کے نام اور کام کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ ان کی یاد کو، ان کے درس کو، ان کی باتوں کو، ان کے طرز زندگی کو فراموش نہیں ہونے دیتے۔ آپ جذبات کو ان کی جانب موڑ دیتے ہیں، چاہے ان کی ولادت کی مناسبت سے ہو یا شہادت کی مناسبت سے۔ بنابراین ذاکر و مداح اہل بیت کے کام کا موضوع بڑا ممتاز ہے۔ ایک دوسرا اہم کام ثقافت سازی کا ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، یعنی آئمہ اطہار علیہ السلام اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کی یاد کو زندہ کرنا، خود ہی معاشرے میں ایک ثقافت سازی اور ان حضرات کے اعلیٰ افکار کی ترویج ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے نبوی، علوی، فاطمی زندگی کے آئیڈیل کو فروغ دینا۔ زندگی کے اس آئیڈیل کو آپ اپنے کام کے ذریعے فروغ دے رہے ہیں، لہذا ذاکری و مداحی کا کام بہت اہم ہے، اور یہ ایک نمایاں اور گراں قدر کام ہے جو خوش قسمتی سے فروغ بھی پا رہا ہے۔ یعنی یہ چیز ہمارے ملک میں یوں ہی روز بروز فروغ پا رہی ہے۔ میں اپنی بات کے آخری حصے میں آپ ذاکرین و مداحان اہل بیت علیہم السلام کو کچھ سفارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی سفارش یہ ہے کہ اس بڑی اور سنگین ذمہ داری کو، جس کا میں نے ذکر کیا، سنجیدگی سے لیجیے۔ ثقافت سازی کی ذمہ داری، اسے رائج کرنے کی ذمہ داری، اسلام کی فکری اور ثقافتی بنیادوں کو فروغ دینے کی ذمہ داری، ان سب کو سنجیدگی سے لیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ کے کام کی بنیاد یہ ہے، اپنے کام کا محور اسے قرار دیجیے۔ یہ پہلی نصیحت ہے کہ فکر، نصیحت، معرفت اور بصیرت کو اسی نمایاں فنی وسیلے کے ذریعے پھیلائیے، اپنی مہارتوں کے ذریعے پھیلائیے، کیونکہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی جدت عمل پائی جاتی ہے، مہارتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنے کام میں استعمال کرتا ہے۔ دوسری سفارش یہ ہے کہ مجلس و مداحی کے ڈھانچے اور اس کی شکل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ مداحی اور انجمن چلانے کے کام کو اس طرح کے دوسرے کاموں سے مخلوط کرنا اور ملانا نہیں چاہیے جو یہاں وہاں انجام پاتے ہیں۔ ذاکری و مداحی کی شکل کا تحفظ ہونا چاہیے، اس کے لیے ان تمام ہنری وسائل کا استعمال کیا جائے جن کا ذکر ہم نے کیا۔ اچھی آواز، اچھے اشعار اور اچھے اسلوب سے استفادہ ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں سے بالکل بھی استفادہ نہ کیجیے جو ذاکری و مداحی کے اس دائرے سے باہر ہوں، اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ انجمن کو کسی دوسرے ماحول میں بدلنے نہ دیجیے، انجمن کو انجمن ہی رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کی گہرائی پر توجہ دیں گے۔ اگلی سفارش ٹھوس اور مدلل بات کہنے کی ہے۔ کوشش کیجیے کہ مدلل بات کہیے، جو بات کہنی ہے، چاہے وہ معصومین کی سیرت ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے دینی تعلیمات ہوں، یا توحید وغیرہ کی بات ہو، چاہے مصائب ہوں، جو کہا جا رہا ہے وہ محکم اور مدلل اور مستند ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ بات متین، ٹھوس اور مضبوط ہو۔ البتہ یہ بات خاص طور پر میں ان شعرا سے کہہ رہا ہوں جو مجلسوں اور مداحی کے لیے اشعار کہتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی وسیع ہونا چاہیے۔ چاہے وہ دینی تعلیمات کا مطالعہ ہو یا تاریخ کا مطالعہ ہو. سیرت اور تاریخ دینی تعلیمات کی صحیح شناخت ہونی چاہیے. آخری سفارش یہ ہے کہ معاشرے میں اسلامی آداب کو پھیلائیے. میرے عزیزو، ایک بہت ہی اہم چیز اور وہ بات کرنے میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا ہے. اور افسوس کہ آج کل سوشل میڈیا کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی اس میں اسلامی آداب کا رنگ پھیکا پڑ رہا ہے. معاشرے میں بد زبانی اور دریدہ دانی وغیرہ ختم ہونی چاہیے. آج کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں یا بے توجہ ہی کرتے ہیں. یہ چیز معاشرے میں، خاص طور پر بعض میڈیا میں، چاہے وہ آڈیو میڈیا ہو یا ویڈیو میڈیا ہو، خاص طور پر سوشل میڈیا میں پھیلتی جا رہی ہیں. اس پر آپ کو اپنے بیانوں میں، اپنے کام کے طریقے میں اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ بد زبانی کا یہ کلچر ختم ہو. آئمہ علیہم السلام، مکتب آئمہ علیہم السلام اور مکتب علوی و فاطمی ان چیزوں سے مبرہ ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دو طوفانی خطبے دیے ہیں، حقیقی معنی میں دو طوفانی خطبے. ایک مردوں سے بھری ہوئی مسجد میں اور دوسرا مدینے کی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے. ان دونوں خطبوں میں انتہائی اہم اور احتجاج آمیز باتیں موجود ہیں. احتجاج، اعتراض، انتباہ، ان نمایاں اسلامی امور کے سلسلے میں جن کے تئیں خطروں کو حضرت فاطمہ زہرا محسوس کر رہی تھیں. لیکن ان دونوں اہم اور بڑے اور پرجوش خطبوں میں ایک لفظ بھی برا اور اہانت آمیز نہیں ہے. سارے ہی الفاظ بڑے ٹھوس اور محکم ہیں، بیان بھی انتہائی ٹھوس. آپ لوگوں کو اس روش پر چلنا چاہیے. آپ کی باتوں میں، بیانوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، جس کی آپ کو تصدیق نہ ہو. غیبت نہیں ہونی چاہیے، تہمت نہیں ہونی چاہیے، بدگوئی اور بد زبانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں لوگوں کو سکھائیے اور دیکھیے کہ یہ کتنی اہم ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم لوگ گالیاں دینے والے بنو. جب حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے بعض افراد نے امیر شام کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کچھ بد زبانی کی تو آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، بد زبانی نہ کرو، بدگوئی نہ کرو، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم لوگ ایسے بنو. یہ فاطمی اور علوی اخلاق ہے. بحمدللہ آج ملک کے تشہیراتی ادارے ترقی و کمال کی راہ پر گامزن ہیں. یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں گہرے فکری اور علمی میدانوں میں بھی اور دوسرے دیگر میدانوں میں بھی اس سلسلے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس کا نمونہ ہم نے مدعی کے حصے میں دیکھ بھی لیا ہے اور اکثر دیکھتے رہتے ہیں. گزشتہ محرم میں جو کرونا سے متاثر تھا اور ماہ مبارک رمضان کے وہ بھی کرونا سے متاثر تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، جدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے بڑے خوبصورت کام انجام دیے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دیتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ روز بروز زیادہ کامیاب ہوں گے. جان لیجئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں دشمن کچھ نہیں کر سکتے، اسلامی جمہوریہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جیسا کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنی باتوں میں اشارہ کیا کہ بحمدللہ روز بروز اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران طاقتور اور مضبوط ہو رہے ہیں اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے، روحانی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی. بے شک کچھ مسائل و مشکلات ہیں. یہ مشکلات وہ نشیب و فراز ہیں جو سماجی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے. کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں تو کچھ لوگ مواقع کو گنوا دیتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں، لیکن ان کا مجموعی نتیجہ انشاءاللہ پیشرفت و ترقی ہے. خداوند عالم سے آپ کے لیے توفیق کی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کے لیے حضرت امام زمانہ ارواح نافدہ کی دعا کا طلبگار ہوں کہ یقیناً ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے. امید ہے آپ بھی میرے لیے دعا کریں گے اور خداوند عالم امام خمینی کی روح اور شہدائے عزیز کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.